بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة مباركة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرين محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا تو مجھے شعبان کے بارے میں اور کچھ فضائل رمضان کے بارے میں موضوع دیا گیا ہے. اس زمن میں عرض ہے کہ لفظ شعبان جو ہے یہ شعب میں سے ہے، اور شعب کا مطلب ہوتا ہے متفرق گروہ. شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ کے اندر عرب قبائل اور عرب حضرات کے اندر یہ رواج تھا اور ان کی عادت تھی کہ وہ شعبان کے مہینہ میں سیر و سیاحت کے لیے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے مختلف ٹولیوں میں مختلف گروہوں میں بٹ جاتے. تو اس وجہ سے اس ماہ کو ماہ شعبان جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور ماہ شعبان کے حوالے سے کچھ لوگوں کے اندر ایسی باتیں جو ہیں وہ رواج پا گئی ہیں. مثال کے طور پر شعبان کی 15ویں رات، جس کو عام طور پر لوگ صبح برات جو ہے وہ کہتے ہیں، یا اس مہینہ کے اندر زیادہ آتش بازی چراغ وغیرہ، اور اس ماہ کے آخر میں مردوں کی عید، یا ایسی باتیں کہ مسور کی دال اور مختلف خشک چیزیں جو ہیں آٹا وغیرہ، ان کو چوراہوں کے اندر رکھنا یا ان کو تقسیم کرنا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس مہینے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں عام لوگوں کے اندر رواج پا گئی. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر مسنون چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ کون سی مسنون عبادات ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے حوالے سے مختلف صحابہ کرام سے یہ روایات ہیں جن میں ایک روایت حضرت ابو سلمہ سے اور ایک روایت حضرت انس سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ چار پانچ روایات ہیں جو سب کچھ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کسی مہینہ میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ شعبان کے مہینہ میں روزے رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلک الشہر یغفر الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. حضرت اسامہ بن زید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت کے ساتھ اس مہینہ میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر لوگ سیر و سیاحت کی وجہ سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شعبان. تو اس مہینہ کے اندر لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں سیر و سیاحت میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت برتتے ہیں. اور یہ مہینہ جو ہے ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین, اس مہینہ میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. فاحب ان یرفع عملی وانا صائم, تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں تو میرے اعمال بھی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں اس حالت میں کہ وانا صائم, کہ میں روزہ دار ہوں. لوگوں کے اعمال تمام مہینوں ہی کے اندر اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, بلکہ ہر یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو ہر ہفتہ میں دو مرتبہ لوگوں کے اعمال جو ہیں پیش ہوتے ہیں. کوئی مہینہ کوئی اسبوع ایسے نہیں کہ لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش نہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کے اندر چونکہ لوگ غافل زیادہ ہو جاتے تھے, ان کی غفلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال جو ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں غفلت میں ہوتے ہیں, اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں اس حالت میں کہ میں روزہ دار ہوں. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس روز اس مہینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے اور غفلت نہیں برتنی چاہیے. دو باتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں, ایک تو روزوں کا عمل, دوسرا یہ کہ عدم غفلت. لوگ غافل ہوتے ہیں اور آپ ہوشیار ہو جائیں, آپ نیک اعمال کریں, عبادات کریں اور ان میں سے خاص طور پر نفلی روزے جو ہیں وہ رکھیں. یہ بات نفلی روزے جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہے تم شعبان کلہ, کہ تقریباً بعض اوقات سارے سارے پورے شعبان کے روزے رکھتے ہیں اور بعض احیان وکان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھتے ہیں مگر چند دن نہ رکھتے. اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مارا عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے دو مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان کو اور رمضان کو. یہ ساری روایات جو ہیں حضرت انس سے, حضرت ابو سلمہ سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت اسامہ بن زید سے, یہ ساری روایتیں جو ہیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. کثرت سے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ کوئی دوسری عبادت, نفلی نمازیں پڑھنا یا پندرہویں رات کو کوئی نوافل پڑھنا, یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. پندرہ شعبان کا روزہ, اس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, شعبان کی پندرہویں رات کے بعد اگلا دن جو ہے فرمایا کہ رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو اور اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر یہ آسمان دنیا پر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل میں مستغفرین علام مسترزقین فارزق ہو علام مبتلا فہو عافی ہی علا کذا و کذا, کہ کیا کوئی معافی کا خواستگار ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں, کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق دے دوں, یا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں. یہ روایت حضرت علی ابن ابی طالب سے مذکور ہے اور ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہے. یہ روایت اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے اور محدث العصر دور حاضر کے سب سے بڑے محدث حضرت شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ روایت ابن ماجہ میں جو ہے یہ روایت ضعیف ہے, اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک راوی ابن ابی صبرہ ہے اور ابن ابو صبرہ جو ہے اس کے بارے میں امام احمد نے کہا ہے قال احمد وابن معین یضع الحدیث, کہ یہ ابن ابی صبرہ جو ہے امام احمد بن حنبل اور یحیٰ ابن معین جو ہے وہ کہتے ہیں دونوں کہ یہ ابن ابی صبرہ حدیثیں خود وضع کر لیا کرتا تھا. اس حدیث سے اور اس کی تنقید سے یہ بات جو ثابت ہوئی کہ شعبان کا پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا جو ہے یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں. یہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا والی روایت حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ موضوع روایت ہے, اس کو بیان کرنے والا وضع راوی ہے ابن ابی صبرہ. اور اسی طرح سے ابن جوزی نے موضوعات میں ایک روایت ذکر کی ہے, وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص پندرہ شعبان کا روزہ رکھے گا اس کو سات سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا اور سات سال ماضیتن جو گزرے ہوئے ہیں اور وہ ستین سنت المقبلتن اور سات سال آئندہ آنے والے. یہ ابن جوزی نے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے خود ہی اس روایت کے بارے میں ذکر کیا, وہ کہتے ہیں وقال موضوع, یہ روایت موضوع ہے جو لوگوں کے اندر مشہور ہے, یہ موضوع اور من گھت روایت ہے خود ساختہ ہے. وہ اسناد ہوں مظلم اور اس کی سند جو ہے اندھیروں سے بری ہوئی ہے, اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح سے شعبان کی پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا جس کے بارے میں دو روایتیں ایک حضرت علی ابن ابی طالب سے اس کے اندر ابن ابو سبرا جو ہے ایک راوی ہے, وہ وضاء الحدیث ہے, خود من گھڑت روایتیں اپنے طرف سے گھڑ لیا کرتا. دوسری روایت اپنے زوجی نے ذکر کی ہے کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ سات سال گزشتہ اور سات سال آئندہ آنے والے اتنے روزوں کا ثواب ملے گا. تو یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے اور اس کی سند مظلم ہے اور اس کے اندر بہت سی مجاہل ہیں. اس طرح اس رات کو عبادت کرنا اور روزے رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت سے یہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ثابت ہے. جو روایات شعبان میں نفلی روزوں اور نفلی نمازوں کے بارے میں آتی ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو رات کو کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنی چاہیے, ان میں سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى في هذه الليلة 100 ركعة ارسل الله اليه 100 ملك 30 يبشرونه بالجنة و30 يؤمنونه عن عذاب النار و30 يدفعون عنه آفات الدنيا و10 يدفعون عنه مكائد الشيطان. یہ تشاف میں ذکر کی گئی ہے. تو اس روایت یہ روایت جو ہے کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس رات کو شعبان کی 15 رات کو 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ 100 فرشتے بھیجتے ہیں, 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت سناتے رہتے ہیں اور 30 فرشتے اس کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی بشارت جو ہے وہ سناتے ہیں اور 30 فرشتے جو ہیں اس سے آفات دنیا کو دفع کرتے ہیں, 90 ہو گئے, اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے مکر و فریب جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں. یہ روایت ہے. اب اس روایت یہ روایت ہے کہاں, اس کو کشاف نے ذکر کیا ہے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے وہ خود ہی ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے موضوع ہے اور اس کی سند جو ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں. اس کے بعد دوسری روایت جو ذکر کی جاتی ہے اور عام طور پر لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے کہ جو شخص شعبان کی 15 رات کو یعنی شب برات اس کو مشہور کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات کو 12 رکعتیں پڑے گا اور ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد 30 مرتبہ پڑے گا لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة کہ وہ جب فوت ہوگا تو اپنے مرنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر اس کا ٹھکانا دکھا دیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا كلهم وجبت له النار وہ اس کے اہل عیال اور خاندان کے لوگ 10 جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم جو ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو 15 رات شعبان کی جو ہے جو شخص اس رات کو 12 رکعتیں پڑھتا ہے اور ہر رکعت کے اندر قل ہو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت کے اندر اپنا مقام دیکھے گا اور اپنے اہل عیال اور قبیلہ میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اب اس روایت کے بارے میں سنیں, اس کو بھی ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے وقال انه موضوع اور خود ہی اس نے کہا کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے جو لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی. وفی سندہ مجاہل اور اس کی سند کے اندر بہت سی مجہول چیزیں ہیں اور سیوطی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور ابن حجر وغیرہ بہت سے بڑے بڑے آئمہ نے اس کو ذکر کیا اور سب نے یہی ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے, مجہول ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. تو برادران اسلام یہ دو روایتیں جو شعبان کی 15 رات کے بارے میں کثرت کے ساتھ نفل و نوافل کے بارے میں تاکید کرتی ہیں اور جن میں بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. محدثین نے ان دونوں روایتوں کو موضوع من گھڑت مجہول ذکر کیا ہے. اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں رات کو خاص طور پر کوئی عبادت جو ہے وہ منقول نہیں ہے. جو روایات 15ویں رات کو نفل و نوافل پڑھنے اور ان کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہیں اور ان کے اندر کوئی وزن جو ہے وہ نہیں ہے. اور بعض روایات ایسی ہیں جو شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں بہت سے فضائل ذکر کرتی ہیں. وہ روایات بھی ضعیف اور کمزور ہیں. ان میں سے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو میں نے آپ کو گم پایا, بستر پر نہیں تھے, تو میں نے آپ کی تلاش کی تو آپ بقی میں تھے, قبرستان میں تھے. آپ واپس لوٹے تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیا تو یہ خیال کرتی تھی یا تجھے یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا, یعنی باری تیری تھی اور میں کہیں دوسری اپنے ازواج مطہرات کے پاس چلا جاتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا یہ رات ہے لیلۃ النصف من شعبان, اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات کو اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب یہ روایت جو شب برات کی عظمت کو یا اس کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے, یہ روایت ترمذی نے ذکر کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. وقال ترمذی, امام ترمذی جو اس روایت کو ذکر کرنے والے ہیں وہ خود ہی بیان کرتے ہیں. وقال الترمذي سمعت محمد بن البخاري يضاعف هذا الحديث, کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس روایت کے بارے میں سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف بیان کرتے تھے, کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت اس رات کو لوگوں کی بخشش جو ہے فرماتے ہیں. اور پھر وجہ دوست جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یحیی بن کثیر لم یسمع من عروہ, دو طرف سے یہ روایت جو ہے وہ ثابت ہے. فرماتے ہیں کہ یحیی بن کثیر جو اس روایت کے اندر موجود ہے اس کا راوی, لم یسمع من عروہ, یحیی بن کثیر نے عروہ سے یہ روایت سنی نہیں ہے. اور دوسرا اس کا طریق جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں والحجاج بن عرفہ لم یسمع من یحیی بن کثیر, یحیی بن ابی کثیر. اس کا دوسرا طریق جو ہے وہ حجاج ابن عرفہ سے ہے, تو حجاج ابن عرفہ نے بھی یحیی بن کثیر سے کچھ نہیں سنا. تو اس روایت کے دو طرق ہیں, ایک یحیی بن کثیر عن عروہ اور ایک حجاج ابن عرفہ عن یحیی بن کثیر. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں روایتوں کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیا اور دونوں طریقوں کے بارے میں فرمایا کہ یحیی ابن کثیر لم یسمع من عروہ, یحیی ابن کثیر نے عروہ سے سنا ہی نہیں ہے, اس کی سماعت ہی ثابت نہیں. دوسرا طریق جو حجاج ابن عروہ سے ہے, لم یسمع من یحیی ابن کثیر. تو لہٰذا یہ روایت جو ہے قابل حجت نہیں ہے. اس روایت کو ذکر کرنے والے راوی جو ہیں یحیی ابن کثیر اور حجاج ابن عروہ, ان دونوں نے اپنے ساتھ جو ذکر کرتے ہیں اسے ان کا سما ثابت نہیں. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا, مجھے خوف ہوا آپ کے طوالت سجدہ کی وجہ سے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. تو فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو تلاش کرتے کرتے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لگا, اور پاؤں مبارک کو لگا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا جو ہے اس کو ذرا حرکت دی تاکہ یہ محسوس کروں کہ میرا خدشہ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھا کو میں نے ہلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا مجھ سے چھڑا کر پھر اس کو جو ہے وہ درست کر لیا اور اس کو حرکت دی. تو مجھے محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا جو خدشہ تھا کہ اتنا لمبا سجدہ کہ آپ کہیں انتقال تو نہیں فرما گئے, تو معلوم ہوا کہ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں فرمایا. اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اتدرین ای لیلت حالی, کیا تم جانتی تھی یہ رات کون سی ہے؟ کیا تم میں نے عرض کیا اللہ رسول عالم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالی لیلت النصف من شعبان, یہ شعبان کی 15 رات ہے. ان اللہ عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كما هم, کہ یہ شعبان کی 15 رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور جو بخشش مانگنے والے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں, جو رحم کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے اوپر رحم فرماتے ہیں, اور جو حسد اور عناد کی آگ میں جلنے والے لوگ ہیں ان کے معاملے کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو یہ شعبان کی 15 رات کے زمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے, اس کو باقی نے روایت کی ہے. اس روایت کے بارے میں خود امام باقی کہتے ہیں کہ اس کے اندر علاء ابن حارث ہے, اور علاء ابن حارث نے لم یسمع من عائشہ, علاء ابن حارث نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت تھا شواط نہیں کی, سنی ہی نہیں ہے, لہذا یہ روایت جو ہے مرسل ہے, اس کا سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے, لہذا یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ٹھہری. اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15 رات کو لوگوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اپنے ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ مشرق نہ و مساحل, مشرق کو اور کینہ پرور کو معاف نہیں کرتے. ایک دوسری روایت میں کہ بے ذات قتل کرنے والا شخص اس کو بھی معاف نہیں کرتے. اس روایت کے بارے میں شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے فیہ ابن لہیہ, اس کے اندر ابن لہیہ ایک راوی ہے, وہ ضعیف ہے, وقد اضطرب فی اسنادہ, وہ جتنی روایتیں ذکر کرتا ہے اس کی روایات جو ہیں ان کے اندر اضطراب ہوتا ہے, وفیہ انقطاع ایضا, اور اس روایت میں اس کی بات دوسری روایات کے اندر انقطاع جو ہے وہ ثابت ہے, نمان صالح منذری نے اس کا انقطاع جو ہے اس کو ذکر کیا. تو یہ روایت جو ہے ضعیف راوی سے مروی ہے, لہذا روایت ضعیف, اور اس روایت کو ذکر کرنے والا شخص جو اس کی جتنی روایات ہیں اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے, اور اس کی کثرت کے ساتھ روایات کے اندر انقطاع ہوتا ہے, اپنے سے اوپر والے استاد یا اس سے اپنے استاد کا استاد جو ذکر کرتا ہے اس کے اندر انقطاع ہوتا ہے, سنا ثابت نہیں ہوتا, لہذا یہ روایت ہے یہ ضعیف. اور اسی طرح سے صاحب احبار کے بارے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15 رات کو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جنت کی طرف جاؤ اور جنت کو کہو کہ تو خوبصورت ہو جا. تو آج کی رات اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو معاف کریں گے, آزاد کریں گے, عدد نجوم السماء, آسمان کے ستاروں کی طرح, اور رات اور دنیا کے دنوں کی طرح اور دنیا کی راتوں کی طرح, اور درختوں کے پتوں کی طرح ان کی تعداد میں, اور پہاڑوں کے وزن کی تعداد میں, اور ریت کے ذروں کی تعداد میں اللہ رب العزت آج کی رات لوگوں کو معاف کریں گے. یہ روایت جو ہے کعب احبار سے مروی ہے, اور شام کے بعد فقہا جو ہیں انہوں نے کعب احبار کی روایت کا اتباع کیا اور اس روایت کو مشہور کر دیا. اس روایت کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر ہے, نہ صحیح نہ ضعیف. یہ ایک دمشق کے علماء, شام کے علماء نے کعب احبار کے حوالے سے اس کو جو ہے مشہور کر دیا. نہ یہ روایت قرآن میں ہے نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے, کہ جائے کہ وہ صحیح ہو, ضعیف بھی ثابت میں جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس روایت کے اندر جو اجر اور ثواب بتایا گیا ہے یہ کسی فرض عبادت کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہے, کہ جائے کہ نفلی عبادت کے بارے میں ہو. اور کعب احبار کے بارے میں تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ کعب احبار جو ہے یہ صحابی نہیں ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام لائے, اور یہ کعب احبار جو ہے علماء یہود میں سے تھے. پہلے یہودی تھے اور تورات کے عالم تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام نہیں لائے, حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا اسلام نہیں لائے, حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت اسلام لائے. تو ان کے پاس جو معلومات تھیں وہ زیادہ تر اسرائیلی روایات تھیں, جن میں سے اکثر و بیشتر ہیں وہ ضعیف. تو لہذا یہ روایت جو ہے یہ بھی ناقابل استناد ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی روایات ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں. ایک روایت بہتی میں ذکر کی گئی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اس رات کو جتنے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں, اور جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام جو ہے لوح محفوظ سے کاٹ دیے جاتے ہیں, اور لوگوں سے اعمال لکھ لیے جاتے ہیں, آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں, لوگوں کو اس سال میں جتنا رزق دیا جانا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی بہت سی روایتیں, بہت سی چیزیں اس روایت کے اندر ثابت ہیں. تو اس روایت کے بارے میں شیخ ناصر الدین البانی بیان کرتے ہیں, لم اقف علی الکتاب ولا علی اسناد الحدیث ولا من تکلم علیہ وغالب الظن انہ ضعیف. کہتے ہیں کہ میں نے نہ یہ کتاب دیکھی ہے آج تک حدیث کی, اور نہ اس روایت کے اندر جو اس روایت کو ذکر کرنے والے راوی ہیں ان راویوں کے بارے میں مجھے کوئی معلوم نہیں, جبکہ محدث راسر شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے تمام ذخیرہ کے اوپر اور ان کے اسناد کے اوپر ان کی گہری نظر, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک نہ یہ کتاب دیکھی ہے اور نہ اس روایت کو ذکر کرنے والے راویوں کو میں جانتا ہوں, اور نہ امام بہتی کے علاوہ کسی اور محدث کو امام کو جانتا ہوں کہ کسی نے اور نے اس کو روایت کیا ہو. شیخ عبید الرحمن مبارک پوری وہ بھی اسی بات کو جو ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بھی معلوم نہیں, ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں یہ کتاب یہ روایت موجود نہیں ہے, اور نہ امام بہتی کے علاوہ میں کسی اور کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اس کو جو ہے روایت کیا ہو. اور امام بہتی کی یہ کتاب دعوات القدیر جو ہے یہ بھی دنیا میں کہیں پائی نہیں جاتی, اور کہتے ہیں کہ غالب الظن جو ہے اس روایت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ روایت بھی موضوع ہے اور منگل. تو برادران اسلام, یہ شعبان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت صیام جو ہے یہ ثابت, اور اس رات کے شعبان کی پندرہویں رات کے اندر کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص نماز, سو رکعت یا بارہ رکعتیں, اس قسم کی روایات جو ہے بالکل ثابت نہیں, یہ منگرد ہیں اور موجود. تو اس ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے روزے رکھنی چاہیے. اب آئیے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے لیلۃ المبارکہ, اس زمن میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ سے مراد جو ہے شعبان کی پندرہویں رات ہے. یہ بعض مفسرین جو ان کی رائے ہے, لیکن جمہور مفسرین جو ہے ان کا خیال یہی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد جو ہے لیلۃ القدر ہی ہے جو کہ رمضان کے اندر ہے. لیلہ مبارکہ سے شعبان کی 15 رات سے ہر جمعرات جو ہے وہ نہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ نے ابن کثیر نے اسی بات کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے, اور اسی طرح سے جمہور مفسرین کا یہی رائے جو ہے وہ ذکر کی ہے. علامہ شوقیہ شوقانی نے فتح القدیر کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ لیلۃ المبارکۃ سے شعبان کی 15 رات مراد نہیں ہے, بلکہ لیلۃ المبارکۃ سے لیلۃ القدر مراد ہے جو کہ رمضان المبارک کے اندر ہے. علامہ جوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیح کے اندر بھی اسی چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے. علامہ نسوی نے اپنی تفسیر کے اندر لیلۃ المبارکۃ سے لیلۃ القدر ہی مراد لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15 رات مراد لیتے ہیں, اس سے قرآن کریم کی 2 آیات کے اندر تضاد جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ نازل کیا ہے قرآن حکیم کو, جو بے اتفاق محدثین جو بے اتفاق مفسرین لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے, اور اگر لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15 رات مراد لی جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم کو اللہ نے شعبان کی 15 رات میں نازل کیے ہیں. تو ایک قرآن حکیم کے اندر ایک بات کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ شعبان کی 15 رات کو نازل کیے ہیں, اور دوسری جگہ پر قرآن حکیم کے اندر ہی لیلۃ القدر کے اندر جو ہے نزول کا ذکر ہے. تو اگر شعبان کی 15 رات مراد لی جائے تو قرآن کریم کی 2 آیات کے اندر تضاد جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے, تو قرآن کے اندر تضاد جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے جمہور محدثین اور جمہور مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ تم سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے جو کہ رمضان المبارک کے اندر ہے, تو لہذا قرآن کریم کا نزول جو ہے شعبان کی 15 رات کو نہیں ہوا بلکہ لیلۃ القدر کو ہوا جو کہ رمضان المبارک کے اندر ہے. قرآن حکیم نے خود فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر, قرآن حکیم نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ نازل کیا ہے. بلکہ اکثر مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے واصلہ بن عقہ کی روایت سے کہ تمام آسمانی کتابیں صحف ابراہیم, تورات اور انجیل اور قرآن, یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں شعبان کے اندر, یا شعبان کی 15 رات کے اندر کوئی آسمانی کتاب جو ہے نازل نہیں ہوئی. تو اس زمن میں شعبان کے اندر شعبان کی 15 رات کے بارے میں جو بعض لوگوں کی رائے ہے کہ قرآن حکیم نازل ہوا وہ ضعیف رائے ہے, اور جمہور مفسرین و محدثین کی رائے کے خلاف ہے. اس لیے ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شعبان کی 15 رات کو کوئی نفلی نماز جو ہے صحیح روایت سے ثابت نہیں. شعبان کی 15 رات کو قرآن کریم کے نزول کے بارے میں جو رائے ہے وہ ضعیف ہے, اور شعبان کے بارے میں صرف ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور وہ یہ ہے کثرت صیام. دوسری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15 کے بعد عام مسلمان جو ہیں ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد لوگ نفلی روزے رکھنا شروع کریں اور پھر رمضان کے روزے ان کے اوپر بھاری ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نفلی روزے رکھیں گے جسمانی کمزوری ہو گئی یا اکتاہٹ ہو گئی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا کوئی فرضی روزہ جو ہے ان سے ثابت ہو جائے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامۃ المسلمین کے اوپر ان کے لیے منع کیا کہ وہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد جو ہے وہ کوئی روزہ نہ رکھیں. ہاں البتہ جن لوگوں کی عادت ہو کہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے, یا وہ لوگ جو ایام بیس کے روزے رکھتے ہوں 13, 14, 15 ایام بیس کے روزے رکھتے ہوں اور ان کے روزے جو ہے شعبان کی 15 تاریخ کے بعد, یا سیام داودی روزہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار, ایسے لوگوں کے لیے یا کسی کے اوپر روزوں کا کی قضا ہو یا کسی نے نظر مانی ہوئی ہو تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے شعبان کے کچھ حقائق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں. اس کے بعد رمضان المبارک, رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینے والا. تو رمضان ایک ایسا, رمضان یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی وجہ سے, اس کے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے, توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اور کثرت عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرما دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا, شہر المبارک, شہر عظیم, شہر صبر, و صبر ثواب الجنہ, و شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. یہ برکت والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, صبر کا بدلہ جنت ہے. اس مہینے کے اندر لوگوں کے رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور شہر المواسات ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا مہینہ ہے. اور من خفف عن مملکہ, جو شخص اس مبارک مہینہ کے اندر اپنے ماتحتوں اور نوکروں اور قیدیوں اور غلاموں سے تخفیف کا معاملہ کرے گا, کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار, اللہ اس کو معاف فرمائیں گے اور جہنم کی اس کی گردن کو آزاد کر دیں گے. من فطر فیہ صائما, جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے گا, اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی ثواب عنایت فرمائیں گے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب عنایت فرمائیں گے. تو برادران اسلام, رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. جو مبارک مہینہ آتا ہے تو مومنوں کے دل کھل جاتے ہیں خوشی اور مسرت اور سادمانی سے, ان کے چہرے جو ہیں باغ باغ ہو جاتے ہیں اور ان کو مسرت اور سادمانی حاصل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. رمضان المبارک کی ہر رات کو نادا منادن آسمانوں سے ندا کرنے والا ایک فرشتہ منادی کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے نیکیوں کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ, نیکیوں کا موسم بہار ہے, تیرا کام آگے بڑھنا ہے, اللہ رب العزت کا کام آگے بڑھ کر تیری نیکیوں کو قبول کرنا ہے. تو نیکیوں کو کرتا چلا جا, اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے اوپر رحمتیں ہوتی جائیں گی, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. وہ یا باغی الشر اقصر, اور اے گناہ کرنے والے اپنے گناہوں میں کمی کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے میری امت کے لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, بہت سے اعزازات سے نوازا ہے. ان میں سے ایک اعزاز جو ہے وہ یہ ہے, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, یہ روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کے میدے سے بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے, اس کو خود ہوا سی آتی ہے, لیکن اس کے منہ کی وہ بدبو اللہ رب العزت کی اتنی قیمتی ہوتی ہے. اطیب عند اللہ من ریح المسک, اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اندر سخت سیدت الشیاطین و مردت الجن, شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں اور سرکش قسم کے جن جو ہیں ان کو پابزنجیر کر دیا جاتا ہے. اور رمضان کی ہر رات کو جنت کو مزین کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے بندے ان قریب دنیا کی معاونت اور مشقات جو ہیں ان کو اتار کر تیری طرف آئیں تو خوبصورت ہو جا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کا استقبال کرنے والے, رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والے اور آگے بڑھ کر روزے رکھنے والے, کثرت عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی نیکیوں کی اجرت بڑھا دی جاتی ہے. جو شخص نفلی روزہ رکھتا ہے, کوئی نفلی کام کرتا ہے, اللہ اس کو فرض سے برابر ثواب دیتے ہیں. اور جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کے ہاتھ کان کمن ادا سبعین فریضا, وہ ایسا قیمتی انسان ہے اور اس کا عمل اتنا قیمتی ہے جیسا کہ اس نے ایک فرض ادا نہیں کیا, 70 فرض ادا کیے ہیں. تو میرے بھائیو, ہمیں آج سے ہی نیت کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی بہاروں سے استفادہ کریں گے, روزے رکھیں گے, نفل نافل پڑھیں گے, قرآن کریم کی کثرت سے عبادت کریں گے, تلاوت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصوم والقرآن یشفعان فیصفعان, روزہ اور قرآن یہ دونوں ہی مومن بندے کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی بہاروں سے استفادہ کریں اور اپنی سابقہ گناہوں سے تائب ہوں, اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور مغفرت طلب کریں. جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم بلغنا الی رمضان, یا اللہ رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں فرمانا, یا اللہ رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں فرمانا. تو آج ہی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا, ہم روزے رکھیں گے, کثرت سے قرآن کریم جو ہے وہ پڑھیں گے اور عبادت کریں گے, تراویح پڑھیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.